السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. افلا یتدبرون القرآن. آج جز 4 ہے ہمارا اور ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102-107 تک کریں گے انشاءاللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ آل عمران آیت نمبر 102-107 تک. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. ویسے یہ آیت ہماری بارہا ہو چکی ہے، غالباً جب ہم جواہرات القرآن کر رہے تھے تب بھی ہو سکتا ہے یہ آیت لی گئی ہو، لیکن یہ آیت ہے ہی ایسی یا یہ آیات ہیں ہی ایسی کہ جسے بار بار بھی ہم پڑھیں یا بار بار بھی ہم اس پر غور و فکر کریں اور تدبر کریں. اور یہ ریمائنڈر ہم سب کے لیے، ہمارے خود کے لیے اور ہم سب کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس کو فتنوں کا دور کہا جاتا ہے، اور جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر آنے والا دور جس میں مزید فتنے بڑھتے جائیں گے، یعنی ورسٹ ہوگا، ہر دور فتنے بڑھتے جائیں گے. ان آیتوں کی طرف باقاعدہ آنے سے پہلے آپ یہ سوچ لیجئے کہ ہم کیا غور و فکر کریں گے اور کیا تدبر کریں گے. آج ہم خود مسلمان آپس میں جس طرح سے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ہم آپس میں کس طرح ایک دوسرے سے دشمنی برت رہے ہیں، اور کس طرح ہر مسلمان گروپ دوسرے مسلمان گروپ یا آرگنائزیشن کی ٹانگ پکڑ کر کھینچنے کے لیے تیار ہے اور اسے گرانے کے لیے تیار ہے. اور آج ہمارے لیے کسی غیر مسلم کی ضرورت ہی نہیں ہے دشمنی کے لیے، بلکہ ہم مسلمان ہی آپس میں وہ تمام کام انجام دے رہے ہیں. تو خاص طور سے غور و فکر کریے اور تدبر کریے. اور اپنے اگر ہم اپنے شوہروں کے دلوں میں نہیں ڈال سکتے یہ بات، تو کم از کم اپنے بیٹوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالیے، اور بچپن سے بچوں کی ایسی تربیت کریے، ہم خود بھی، ہم خواتین بھی، کیونکہ خواتین میں بھی بہت زیادہ یہ سیکٹرزم پایا جاتا ہے کہ فلاں گروپ، فلاں گروپ، فلاں انسٹیٹیوٹ، فلاں جماعت، فلاں فرقہ، حنفی، وہابی، سلفی، اہل حدیث، اسلامی، تبلیغی، اور پتہ نہیں کیا کچھ، کتنے نام ہم نے بنا رکھے ہیں. ٹھیک ہے اگر آپ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے اور اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کوئی نام رکھتے ہیں اپنی آرگنائزیشن کا تو نو پرابلم، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہم سب دیکھا رہے تو مسلمان ہی ہیں۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کی آیاتوں پر غور و فکر کریے اور تدبر کریے، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپس میں مسلمان سب بھائی بھائی بن کر رہیں، محبت سے رہیں، اور ہم سب کا مقصد، سارے ہی مسلمانوں کا مقصد، اگر وہ دین کا کام کر رہے ہوں تو سب کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہی ہے، اسلام کی اشاعت ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اجر، یعنی جو کام کر رہے ہیں اس کا اجر پانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور جنت میں داخلہ ہے۔ تو جب ہم سب کا مقصد ایک ہے، گول ایک ہے، نصب العین ایک ہے، تو ہم ایک دوسرے سے دشمنی کیوں برتتے ہیں؟ تو آئیے پہلے ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسے کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، یعنی اسلام سے پہلے کی بات ہے، زمانے جاہلیت کی بات ہے یہ، ٹھیک ہے، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایت پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے۔ دیکھیں، علم آ جانے کے بعد فرقوں میں بٹ جانا، جو لوگ فرقوں میں بٹ گئے تھے اور پھر اللہ کی طرف سے ہدایت آنے کے بعد اختلافات میں پڑ گئے، اختلافات میں مبتلا ہو گئے، تو ان کے لیے سخت سزا ہوگی قیامت کے دن۔ جبکہ کچھ لوگ سرخ روح ہوں گے، یعنی کامیاب ہوں گے، اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا۔ جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا، یعنی آپس میں اختلاف کرتے رہے اور ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے رہے، یعنی دنیا میں تو مسلمانوں کے ہی دشمن بنے تھے، تو مطلب کفر کا رویہ کہا جا رہا اس کو۔ تو اچھا، اب اس کفرانے نعمت کے سلے میں بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو، یہ مسلمانوں سے کہا جائے گا جو لوگ آپس میں اختلافات میں پڑے تھے۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے، تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس گروہ میں سے بنائے جس کے چہرے روشن ہوں گے اور جو آپس میں اختلافات نہیں کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی نہیں برتتے تھے مسلمان۔ اب آئیے ان آیتوں میں فاتے ہیں، اس میں غور و فکر اور تدبر کرتے ہیں کہ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر خاص طور سے تلقین فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتق اللہ حق تقاتہ، کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ تقوی کا حق ہے۔ اور تقوی جو ہمارے یہاں پر کہتے ہیں پرہیزگاری یا ڈرنا، ویسا نہیں ہے، بلکہ تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو جیسے کہ اس کی نافرمانی سے بچنے کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہر وہ کام چھوڑ دینا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، یہی تقویٰ ہے۔ یہ اللہ کی محبت میں ہر وہ کام کرنا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یہی تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ کا تعلق دل سے ہوتا ہے، ظاہری حالت سے پتہ نہیں چلتا کہ آپ متقی ہیں یا نہیں ہیں، اس کا تعلق دل سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایسا تقویٰ اختیار کرو جیسے کہ اس کا حق ہے اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، یعنی تم کو 24 گھنٹے 24/7 اسلام کی حالت میں، سرنڈر کی ہوئی حالت میں، فرما برداری کی ہی حالت میں رہنا ہے، یعنی تمہیں اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارنا ہے۔ تم کوئی ایک لمحے کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا بہت نیک کام کر لے، تھوڑی تھوڑی دیر تو کچھ وہ کام بھی کر لیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، یا اپنی خواہش نفس پر چلیں کہ بہت نیک کام کر لیے، بہت عبادتیں کر لی، اب تھوڑا انجوائمنٹ بھی ضروری ہے، گناہ کے ساتھ انجوائمنٹ، تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے۔ اب یہاں پر پہلی بات تو تقوی کی بات ہے، اور تقوی سے شروعات کی گئی ہے، اور تقوی کے بعد پھر کہا گیا کہ یعنی آپ غور کریے، تدبر کریے قرآن میں، کہ قرآن آپ کو کس بات کی دعوت دے رہا ہے، ہمارا رب ہم سے کس طرح سے مخاطب ہے، اور مرتے دم تک فرمانبرداری اور وفاداری نبھانے کی بات ہم سے کی جا رہی ہے. اب یہاں پر تقویٰ ہے پہلی بات. اگر ہم ان آیتوں کو ڈسٹریبیوٹ کریں ٹاپک کے لحاظ سے، تو پہلی بات تقویٰ کی بات کی گئی، دوسری بات کی گئی کہ موت بھی تم کو حالت اسلام ہی میں آنی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں. تیسری بات جو بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، یعنی اس قرآن کو. چوتھی بات ہے ولا تفرقوا، یعنی تم کو فرقہ بندیوں میں یا فرقہ واریت میں نہیں پڑنا ہے، فرقے نہیں بنانا ہے، اپنے نام نہیں رکھنا ہے، حنفی، شافعی، وہابی، یعنی جو بھی نام ہے، جو بھی آپ سمجھتے ہوں گے وہ نام آپ ذہن میں لا لیجئے. تو چوتھی بات ہے کہ فرقہ بازی نہیں کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد رکھنا ہے جو اس نے ہم پر کیا ہے کہ ہم پہلے آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی نعمت سے نوازا. پانچواں اسلام کے بارے میں ہے. پھر چھٹی بات جو بتائے گی کہ ولتک منکم امۃ یدعون الی الخیر، تم میں سے کچھ لوگ تو ضرور ہی ایسے ہوں، یا تم میں سے کچھ لوگ یا سارے ہی لوگ ایسے ہوں جو خیر کی طرف بلائے اور بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکتے رہے. ٹھیک ہے، خیر کی طرف بلانے میں ساری چیزیں آ جائیں گی، اسلام کی طرف بلانا بھی آئے گا، نیکیوں کی طرف بلانا بھی آ جائے گا، غیر مسلم اور مسلمان دونوں کو. اور امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر یہ ہم پر فرض ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے فرقہ واریت کی اور اختلافات میں پڑ گئے جبکہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ چکی ہیں. وہ اولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ چھٹی بات ہے کہ علم آ جانے کے بعد فرقہ بندی، اختلافات میں پڑنا، یہ انسان کو اللہ کے عذاب کی طرف لے جاتا ہے. اور پھر دو گروپ کی بات کی گئی ہے، دو گروہ ہوں گے، ایک کے چہرے روشن ہوں گے اور ایک کے چہرے سیاہ ہوں گے. جو روشن چہرے والے وہ لوگ ہوں گے جو فرقہ واریت سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے رہے، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، بلیک ہوں گے، کالے ہوں گے، یعنی ہو سکتا رسوائی کی وجہ سے کالے ہو جائیں، سزا کی وجہ سے کالے ہو جائیں، جو بھی ہو، تو جن کے چہرے کالے ہوں گے، اسودت کا لفظ آیا ہے، وجوہہم، ان کے چہرے کالے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو فرقہ واریت میں لگے رہے اور دین کا علم آ جانے کے بعد بھی، اسلام کی نعمت سے سرفراز ہونے کے باوجود بھی، یہ آپس ہی میں فرقوں میں بٹے رہے. یہ آیات ہم سے جو تقاضا کرتی ہیں، یہ موضوع ایسا ٹاپک ہے یہ جس کے بارے میں ہر مسلمان کو سوچنا ضروری ہے، اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہمیشہ دل کو بہت ہی تکلیف دیتا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ اسے دل بند ہو رہا ہوتا ہے، یعنی جب ہم مسلمانوں کی آپس میں تفرقہ بازی دیکھتے ہیں، فرقہ واریت دیکھتے ہیں، مسلمانوں کے خود آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی دیکھتے ہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف جو نفرت دیکھتے ہیں، تو اس سے دل خون کے آنسو روتا ہے. افتراق کیا ہوتا ہے؟ اختلاف رائے جائز ہے. ایک میری رائے ہو سکتی ہے، ایک آپ کی رائے ہو سکتی ہے، ہم دونوں کو ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، جیسے صحابہ کرتے تھے. ان کے درمیان آپس میں اختلاف رائے ہوتا تھا لیکن افتراق نہیں تھا. افتراق فرقہ اسی سے ہے، فرقہ بھی وہی لفظ ہے، اور یہ اتحاد کا اپوزٹ ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ ان آیات میں اس کا علاج بتا دیا گیا ہے. یہی بتا دیا گیا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہوگا، کہ جو اللہ تعالیٰ کی واضح تعلیمات ہیں، روشن تعلیمات ہیں، اسے تمہیں تھام کر رکھنا پڑے گا. یہ کتاب، یہ کتاب ہی ہمیں ہر قسم کے افتراق سے، فرقہ واریت سے، گروہ بندیوں سے بچا سکتی ہے. آج آپ دیکھیں کہ آج مسلمان کتنی تعداد میں ہیں، اتنی تعداد میں ہو کر بھی مسلمان ایک جٹ نہیں ہیں. ایون ایک کنٹری کے مسلمان بھی ہم مزاج نہیں ہیں. اگر آپ امام ابو حنیفہ کی بات مانتے ہیں اور رائے لیتے ہیں تو موسٹ ویلکم، بہت اچھی بات ہے. اور کوئی آپ میں سے دوسرا امام شافعی کی رائے لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ضرور لیجیے. اختلاف رائے رکھنا یا کسی عالم کی کوئی رائے کو کسی معاملے میں اپنانا، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہمارے علماء کی رائے ہے، یہ رائے معاملات میں ہے، معاملات میں، ٹھیک ہے، یاد رکھیں، نہ یہ فرائض میں ہے اور نہ ہی عقائد میں ہے. تو معاملات میں اختلاف رائے ہونا اور کسی ایک کا کچھ اور فتویٰ ہونا، کسی ایک کا کچھ اور فتویٰ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. صحابہ میں بھی اختلاف رائے ہوتا تھا، اور ان کے بھی بعض اوقات دو رائے بن جاتی تھی اور دو گروپ ہو جاتے تھے، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بات آتی تو آپ فرماتے کہ دونوں نے درست کیا، یعنی ایک ہی مسئلے کے دو حل ہو سکتے ہیں اور دو رائے دونوں بھی درست ہو سکتی ہے اپنی جگہ. اور یہی جب فقہ کی کلاسز ہماری چلتی ہے، آپ لوگ جانتے ہیں جو فقہ کی کلاسز اٹینڈ کرتے ہوں گے، اور الحمدللہ میرا ہمیشہ یہی مقصد ہوتا ہے کہ میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں جس کی بنا پر ہمارا دل بہت خون کے آنسو روتا ہے، ہر درد مند دل رکھنے والے کا دل روتا ہے، کہ فقہی اختلافات کو مذہبی یا اسلامی اختلافات نہ بنا دیں. ہم سب ایک دین کو ماننے والے ہیں، الحمدللہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی، آخری نبی مانتے ہیں، اور تمام انبیاء پر بھی ایمان رکھتے ہیں. ہم اسی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں جس طرف ہمیں حکم دیا گیا ہے. ہم اسی ایک قرآن کو مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اکرم کے قلب مبارک پر نازل کیا تھا. تو جب حرم پاک بھی، قرآن بھی، اللہ بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو؟ فرقہ بندی ہے کہیں پر تو کہیں ذاتیں ہیں، کہ زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. یعنی آج ہمیں اپنے آپ ہی پر افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، اور دل چاہتا ہے کہ ہم اس فرقہ واریت کو، اس فرقہ بندی کو کیسے دور کریں. تو حق تقوی کیا ہے؟ حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت ہر کام میں ہمیشہ یاد رکھیں، اور لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کریں. یہ اللہ کا تقوی ہے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کسی کچھ مسئلہ آ گیا تو ہم نیکی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ کوئی اور جو نہیں کر رہا، ہم اکیلے نیکی پر قائم نہیں رہتے ہیں. تو حق تقوی ادا ہو نہیں سکتا، یا انسان حق تقوی ادا کر نہیں سکتا جب تک زبان کی حفاظت نہ کرے. تو زبان سے، معاملات سے، ہر چیز سے آپ کو تقوی اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اور ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اطاعت کی جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے. یعنی تقوی کیا ہے؟ کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچا جائے، اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے، نہ شکری نہیں کی جائے، ذکر کیا جائے اللہ تعالیٰ کا، اس کو بھلایا نہ جائے. یہ تقوی ہے. تو ایک تو پہلی بات، ہم کو تقوی کا حق ادا کرنا ہے، اور ہم میں سے حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ یہ بات یاد رکھیں. یعنی ہم کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، اس کی نافرمانی سے بچنا ہے، حد الامکان کوشش کرنی ہے، اپنی آخری حد تک جا کر اپنی استطاعت کے مطابق، اور ہر دم ہر پل مسلمان رہنا ہے. دوسری بات جو بتائی گئی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وَاعْتَصِم، اعتصم کسی چیز کو مضبوط پکڑنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو. صحیح حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہذا حبل اللہ المتین، یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، یعنی یہ قرآن. تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ رسی دراصل قرآن ہے. آج مسلمانوں میں اتحاد کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ہم مسلمان آپس میں ایک جٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ جب مسلمان جمع ہو کر مل کر کام کریں گے تو آپ دیکھیں کام کتنا آسان ہو جاتا ہے نا؟ یعنی جب ہم گروپ کی شکل میں جمع ہو کر ایک ساتھ مل کر کوئی بھی کام کرتے ہیں تو کام مشکل نہیں رہتا. تو آج مسلمانوں میں اتحاد کی کمی کیوں ہے؟ آج مسلمانوں کے دل ایک دوسرے کے تعلق سے نفرتوں سے کیوں بھرے پڑے ہیں؟ کیوں فرقہ واریت ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج ہم ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے، ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنا چاہتے، چاہے دین کے معاملے یا دین کے راستے میں ہی کیوں نہ ہو؟ کیوں ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں؟ اختلافات سے بڑھ کر بلکہ فرقہ واریت میں پڑے ہوئے ہیں. جو کمی نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو تقوی کی کمی ہے ہمارے اندر، دوسرا ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے. ہم نے قرآن جس مقصد کے لیے نازل ہوا تھا اس مقصد کے لیے پڑھنا چھوڑ دیا ہے. ہم قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن ایک بس الفاظ کو پڑھ لیا، اس کی گہرائی میں نہیں گئے، اس میں غور و فکر نہیں کیا، اس میں تدبر نہیں کیا. اگر ہم غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، ہم جو اتنے بار بار تلاوت کرتے ہیں، ہمارے علماء بھی کرتے ہیں تلاوت، ہمارے عام لوگ بھی کرتے ہیں، ہر عام سے عام مسلمان بھی، ہر خاص سے خاص مسلمان بھی تلاوت کرتا ہے قرآن کی، لیکن کیا وہ قرآن میں یہ بات نہیں پڑھتے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو. تو تفرقہ کیا ہے؟ فرقہ واریت کیا ہے؟ کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، اور یہ سمجھنا کہ بس ہم بہت اچھے ہیں، ہم بخشے بخشائے ہیں، ہم صحیح سوچ پر ہیں، ہم جنتی ہیں، باقی سارے فرقے جہنم میں جائیں گے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ یہی تھی؟ ہم اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالوور کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ سنت کی اتباع کرنے والے ہیں، لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے تعلق سے ایسی بدخواہی رکھتے تھے دل میں کہ ہر کوئی جہنم میں جائے بس میں جنت میں چلا جاؤں؟ بلکہ رسول اللہ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کہ اے نبی کہ تم ان کے پیچھے جان کھو دو گے کہ اسلام نہیں قبول کرتے؟ رسول اللہ کو تو کیسے فکر تھی، آپ کہتے تھے کہ تم پروانوں کی طرح آگ کی طرف جا رہے اور میں تمہیں پیچھے سے پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں. رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی ہے ہمیں، اور رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنا بھی نہیں چاہتے، اور پھر کہتے کہ ہم تو امت محمدیہ ہیں اور ہم سب سے بڑھ کر اللہ کے چاہتے ہیں، ہم ہی جنت میں جانے والے ہیں، باقی سارے گروپ کافر ہیں، سارے مسلمانوں کے جو دوسرے آرگنائزیشن سے سب کافر ہیں، اور ہم جو کام کریں ہم بہت اچھا کریں باقی سب خراب کام کر رہے ہیں. آپ کو کس نے یہ ٹائٹل دیا؟ یہ آپ کو کس نے بتایا کہ آپ جنتی ہیں؟ یہ آپ ہی کا فرقہ صحیح ہے، یہ آپ ہی کی جماعت، آپ ہی کی آرگنائزیشن، آپ ہی کا گروپ صحیح ہے؟ ہم کو کس نے بتایا؟ کیا ہم کوئی ہمارے پاس وحی آ رہی ہے، یا ہم نے کوئی اللہ تعالیٰ سے کوئی ایک ذریعہ بنا رکھا ہے کہ آسمان کی خبریں صرف ہمیں ملتی ہیں اور ہمارے ہی گروپ کو ملتی ہیں؟ تو کیوں نہ ہم یہ جو گروپ ہیں سارے، جتنے جو آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، اپنے اپنے طور پر سب کام کرتے رہیں، لیکن کسی ایک اسٹیج پر آ کر، کسی ایک جگہ پر آ کر ہم سب مل کر بھی کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہمارا مسلک یا مذہب جو اسلام نہیں ہے، اسلام دین سب کا ہمارا ایک ہے. مسلک کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، چلنے کا طریقہ، یا مذہب کا مطلب ہوتا ہے وہی طریقہ یا راستہ جس پر انسان چلتا ہے، صحابہ سے نکلا ہے. تو ہو سکتا ہے ایک وے، یعنی جو ہمارا چلنے کا طریقہ ہے وہ ڈفرنٹ ہو سکتا ہے. جیسے نماز پڑھنے میں ڈفرنٹ طریقے ہم لوگ یوز کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا الگ الگ لوگ، کچھ اللہ اکبر کہتے تو ہاتھ کانوں تک لے جاتے ہیں، کچھ کندھوں تک لے جاتے ہیں، کچھ بہت پھیلا کے رکھتے ہیں، کچھ کانوں کی لوؤں تک لگاتے ہیں. کوئی پرابلم نہیں، سب کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ سب کا رخ کس طرف ہے؟ قبلے کی طرف ہے، ہے نا. اسی طرح سے اگر آپ آمین زور سے کہتے ہیں یا آمین ہلکی آواز سے کہتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں امام کے پیچھے یا نہیں پڑھتے ہیں، اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ آپ کی نماز ضرور قبول کر لے گا. ٹھیک ہے، لیکن آپ جب تنہا پڑھیں تو ہر حال میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. آپ کی نماز ہوگی نہیں جب تک آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ہم کو اس بحث میں یہاں فی الحال نہیں پڑھنا ہے. لیکن کیا آپ دوسروں پر فتویٰ لگا سکتے ہیں کہ جو آمین زور سے کہتے ہیں، جو آمین زور سے نہیں کہتا، جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے امام کے پیچھے، جو نہیں پڑھتا، آپ یہ کہہ سکتے کہ کافر ہیں، ان کی نماز ہی نہیں ہوئی اور ان کو عذاب ملے گا؟ نہیں کہہ سکتے. ایک کلمہ کہنے والا شخص جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو، جو آخرت پر یقین رکھتا ہو، آپ اس کو کافر کیسے کہہ سکتے ہیں بھلا، یا اس کو جہنمی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایک دفعہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، جو حفصہ رضی اللہ عنہ کے ماموں تھے، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی کے بھائی، انتہائی نیک شخص تھے. یہ وہی صحابی تھے جن کے بارے میں آتا ہے کہ جو تین صحابہ آئے تھے رسول اکرم کی خدمت میں، جنہوں نے کہا تھا کہ رسول اللہ کی جو عبادات ہیں وہ تو ان کے حساب سے ہیں، ہم تو عام انسان ہیں، ہم کو زیادہ عبادت کرنی پڑے گی. تو ایک عبداللہ بن عمر بن عاص تھے اس میں سے، ایک عثمان بن مظعون تھے، ایک قتادہ تھے میرے خیال سے. تو عثمان بن مظعون وہی صحابی تھے جو تین صحابہ نے وہ کر لیا تھا اپنے لیے کہ میں نماز ہی پڑھتا رہوں گا، رات بھر سوؤں گا نہیں. ایک نے کہا تھا میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا عورتوں سے، اور ایک نے کہا تھا کہ میں ہمیشہ روزے رکھتا رہوں گا، کبھی بغیر روزے کے نہیں رہوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کہاں ہیں وہ لوگ، بلاؤ ان کو. اور یہ میری سنت کے خلاف ورزی ہے، میں نے نکاح بھی کیے ہیں، عورتوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، اور میں روزے رکھتا بھی ہوں، کبھی کبھی نہیں بھی رکھتا، اور میں رات میں جاگتا بھی ہوں نماز پڑھنے کے لیے، اور کبھی سو بھی جاتا ہوں. تو جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ آپ کے الفاظ تھے. تو اتنے نیک انسان تھے، ہر کوئی ان کے بارے میں کہتا تھا کہ یہ بہت ہی نیک انسان ہے، عثمان بن مظعون کے بارے میں، جن سے رسول اللہ نے ان کی موافقت کروائی تھی. جب ان کی وفات ہوئی مدینہ میں، سب سے پہلے وفات پانے والے مہاجر صحابی یہی تھے، عثمان بن مظعون. تو ان کی وفات پر سارا مدینہ جمع ہو گیا، جو صحابیہ کے ساتھ جن کے وہ موافقت تھی، جن کے ساتھ موافقت کروائی گئی تھی، تو وہ صحابیہ نے ان کے بارے میں کہا کہ عثمان تو جنتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ تم کیسے جانتی ہو، تمہیں کیسے معلوم کہ یہ جنتی ہیں؟ تو وہ صحابیہ گھبرا گئی اچانک، کہنے لگی یا رسول اللہ اگر یہ جنتی نہیں ہے تو پھر کون جنتی ہوگا؟ تو کہا کہ اے، جو صحابیہ تھی ان کا نام لیا، کہ میں بھی نہیں جانتا میرے بارے میں کہ میں جنت میں کیسے داخل کیا جاؤں گا، یہ اللہ کی رحمت اور اس کی فضیلت ہی ہوگی جس کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے. حالانکہ آپ تو رسول تھے, ہمیں معلوم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ ہے, آپ کو تو مقام محمود پر فائز کیا جائے گا. لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ, یعنی ایک طرح سے بات میں آپ اپنے آپ کو کنفرم نہیں کرتے کہ ہاں میں جنتی ہی ہوں. تو وہ صحابیہ کہتی کہ میں آئندہ کبھی کسی کے بارے میں ایسا نہیں کہوں گی. اتنے بڑے صحابی جو اتنے نیک اور اتنے دیندار تھے, جو اتنے متقی اور پرہیزگار تھے, جو رسول اللہ کے صحابی تھے, ان کو صحابہ کا شرف حاصل ہوا, ہجرت کی, جنہوں نے اتنی نیکیوں میں جو سبقت لے گئے تھے کہ اپنے آپ کو مسلسل روزے رکھنے کے لیے تیار کر لیا تھا یا رات بھر نماز پڑھنے کے لیے تیار کر لیا تھا, ان کے بارے میں بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنتی ہیں. تو آپ بتائیں کہ ہم جو کچھ گروپ ہیں جو اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم تو صحیح ہیں, ہم جنتی ہیں, ہم ہی سیدھے راستے پر ہیں, باقی سارے گروپ, ان کا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ باقی سارے کافر ہیں. تو آپ کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے, آپ کسی کو ایون جہنمی بھی نہیں کہہ سکتے, اور ایون آپ کسی کو جنتی بھی نہیں کہہ سکتے, اور اپنے بارے میں تو ہم بالکل ہی نہیں کہہ سکتے. ہاں ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم جہنم سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہماری خواہش ہے کہ ہم جنت میں جائیں, اور ہمیں امید بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے اپنے فضل و کرم سے ہم کو جنت میں داخل فرمائے گا. یہ امید ہے ہماری اللہ تعالیٰ سے, اور اللہ تعالیٰ ہی ڈال سکتا ہے جنت میں, یہ ہمیں کامل یقین ہے. ہم اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جا سکتے جنت میں. تو یہ جو فرقہ واریت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقہ واریت میں نہ پڑو, اور اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, یہ جو دشمنی ہوتی ہے, یہ جو اختلاف ہوتا ہے, یہ جو افتراق ہوتا ہے, یہ تو زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں. جاہلی عصبیت جن کے اندر ہوتی ہے وہ فرقہ واریت میں پڑتے ہیں. مومن تھوڑی پڑتے ہیں فرقہ واریت میں, مسلمان تھوڑی پڑتے ہیں فرقہ واریت میں. اسلام سے پہلے یہ صحابہ کی جو زندگی تھی, یقین جانیے وہ لوگ کتنے سال سے جنگ کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے. عرب کی تاریخ میں 1700 جنگوں کا ذکر ملتا ہے. اوس اور خزرج یہ جو دو قبیلے تھے جو جنگ بواس ان کے درمیان 120 سال تک جاری رہی, سوچیں ذرا. لیکن جیسے ہی اسلام کی نعمت سے وہ لوگ سرفراز ہوئے, وہ آپس کی دشمنی ہی بھول گئے الحمدللہ, کوئی فرقہ واریت نہیں رہی. تو آج کیا ہوا کہ ہم نے اپنا سارا رخ اپنی ہی طرف کر لیا, اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف. مخالف سمت کرنے کی بجائے ہم اپنے ہی اوپر پل پڑے ہیں, اپنے ہی اعضاء کو کھائے جا رہے ہیں. جب انسان کا امیون سسٹم خراب ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کیا کرتا ہے, وہ جگر کو, جو پھیپھڑے ہوتے ہیں ہمارے, اسی کو کھا لیتے ہیں نا ہمارا امیون سسٹم. وہ سمجھتے کہ یہ جو یہ چیز ہے یہ کو خرابہ کر رہی ہے, لہٰذا وہ اس پر اٹیک کرتا ہے سارے ہمارے جراثیم اندر کے. تو جو ہمارے علماء ہیں یا ہم یہ جو ڈفرنٹ آرگنائزیشن ہے, یہ ہمارا کوئی دل ہے, کوئی جگر ہے, کوئی لیور, پھیپھڑے, سب کچھ ہیں. بھلا ہم ان پر یہ اٹیک کیسے کر سکتے ہیں, بھلا بتائیے. یہ کام ہمارے کرنے کے نہیں ہے. جب ہم آپس ہی میں کفر کے فتوے لگاتے ہیں, آپس ہی میں ایک دوسرے کو جنتی اور جہنمی ٹھہراتے ہیں, اور آپس ہی میں ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں, اور کسی کو بھی کوئی کام کرنے نہیں دیتے, اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچتے ہیں, کہتے ہیں فلاں جگہ نہ جاؤ کیونکہ وہ ہماری آرگنائزیشن سے تعلق نہیں رکھتا نا, اس لیے نہ جاؤ, ہمارے پاس آؤ. یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیں کچھ چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں حلال کی ہیں, کچھ حرام کی ہیں, اور کچھ چیزوں پر خاموشی اختیار کی ہے. اور یہ بھول کر خاموشی نہیں اختیار کی, حدیث میں آتا ہے, بلکہ اللہ نے جان بوجھ کر اس پر خاموشی اختیار کی ہے تاکہ سختی نہ رہے دین میں, کوئی گنجائش باقی رہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے حساب سے جو چیز صحیح ہے بس وہی صحیح ہے. اور ایک تو یہ فرقہ واریت ہے, اور دوسرا قومیت ہے. یہ جو ہم نے خان, سید, مرزا, بیگ, شیخ, یہ سب کہتے ہیں بھی ہم تو ہمارے خاندان کے علاوہ کہیں لڑکی نہیں دیتے, دوسرے خاندان میں ہم نہیں کرتے. کیوں؟ آپ کا خاندان کوئی سپیریئر ہے؟ رسول اللہ نے تو سارے خاندانوں سے نکاح کیا تھا, ہر خاندان کی, یعنی ڈفرنٹ خاندانوں کی لڑکیوں سے نکاح کیا تھا آپ نے. رسول اللہ تو سب سے اعلیٰ خاندان کے تھے, انہوں نے تو ایسا کچھ نہیں سوچا. لیکن ہم اپنے آپ کو رسول اللہ سے بھی بڑا سمجھتے ہیں کہ نہیں بھی خون میں ملاوٹ ہو جائے گی, سید سید کے گھر کی لائے, خان خان کے گھر کی لائے, شیخ شیخ کے گھر کی لائے. تو یہ جو قومیت ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ نے علاقے الگ الگ جو رکھے ہیں تو وہ پہچان کے لیے رکھے ہیں, لتعارفوا, ایک دوسرے پر فوقیت اور ایک دوسرے پر فخر جتانے کے لیے نہیں رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے. تو اس لیے جو کہا تھا نا, صحیح, بہت صحیح کہا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن ہے اس کا وہ امت کا کفن ہے. اب دیکھیں ہم ایک امت ہیں, ہم کو امت کے نام سے یاد کیا گیا ہے، ہم کو قوموں کے نام سے نہیں یاد کیا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ اچھا تم فلاں 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 چینی، جاپانی، امریکی، ہندوستانی، پاکستانی، نہیں. چاہے دنیا میں ہم کہیں بھی رہیں، جو کلمہ گو مسلمان ہیں، جو ایک اللہ کو مانتے ہیں، جو آخرت کو مانتے ہیں، جو رسول اللہ کو مانتے ہیں، وہ ایک امت کہلائیں گے. قومیت کا لفظ جاہلیت کا نعرہ ہے. یہ قومیت بہت خطرناک ہے، جو لوگوں کو، یعنی پوری پوری قوموں کو تباہ کر دیتی ہے. یہ قومیت، ریسزم وغیرہ سب کچھ اسی کا، آج اسی کی پیداوار ہے. کیپیٹلزم یا جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، سارے اسی کے پیداوار ہیں قومیت کے. امت کا مطلب ہوتا ہے ہم مقصد لوگ، کامن کاز کے لیے جڑنے والے لوگ. تو اللہ کی رسی کو تھامنے کا مطلب ہے کہ جو بھی اللہ کی رسی کو تھامے گا وہ ایک کاز والے لوگ ہوں گے، وہ سب ایک جیسے ہوں گے، کوئی اس میں سے افضل اور کوئی اس میں سے بدتر یا کمتر نہیں ہوگا. تو ہر قوم اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھتی ہے جب قومیت پر بات آتی ہے، لیکن جب ایک امت ہوتے ہیں تو وہ امت ہر کوئی برابر ہے، سب ہر کوئی برابر ہے، کیونکہ ان کا کاز ایک ہے. وہ ایک اللہ کو مانتے ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو امت ایک بہت بڑا لفظ ہے الحمدللہ، اور اسی کو ہم ایک امت ہیں. ہم کبھی اپنے آپ کو اس طرح سے انٹروڈیوس نہ کرائیں کہ ہم حنفی ہیں، شافی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں، اہل حدیث ہیں، تبلیغی ہیں، یا پھر سلفی ہیں. نہیں، کہیں پر بھی نہیں کہا گیا. ہمارا نام اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہی رکھا، کہ اس سے پہلے بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس کتاب میں بھی تمہارا یہی نام ہے، ہم مسلمان ہیں، ایک امت ہیں ہم لوگ. تو یہ تو یہودیوں نے کہا تھا کہ یہودی بن جاؤ تو فلاح پاؤ گے، اور نصرانی نے کہا تھا کہ نصارہ بن جاؤ تو فلاح پاؤ گے. یہ تو یہود اور نصارہ کا تھا جملہ، ان کے پاس کتاب آئی تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا، اس کے باوجود وہ فرقوں میں بٹ گئے، اور ہر فرقہ اپنے آپ کو ایک دوسرے سے سپیریئر سمجھنے لگا. آج ہمارا بھی یہی حال ہے، ہی نہیں آپ بتائیے. یہ قرآن ہمیں کتنی غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، کتنی گہرائی ہے قرآن کی آیتوں میں اگر ہم اس کو دل سے پڑھیں. اور یقین جانیے ہم اپنے بیٹوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائیں، کیونکہ ہو سکتا ہم اپنے شوہروں کو قائل نہ کر سکیں. ویسے بھی ہمارے یہاں پر جو مزاج ہے کہ بیوی کی بات مانی نہیں جاتی زیادہ تر، یا عورتوں کی بات ماننے کو شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے، لیکن کم از کم ہم مائیں اپنے بیٹوں کا ذہن اور مزاج ایسا بنا سکتی ہیں کہ ہم کو تفرقہ بازی میں نہیں پڑنا ہے، ہم کو ایک دوسرے کے خلاف نہیں جانا ہے. ہم ایک امت ہیں، ایک کاز کے لیے جینے والے لوگ ہیں. ہم سب کا مقصد ایک ہے. چاہے آرگنائزیشنز کے نام ڈفرینٹ ہو، لیکن ہم ایک ہی کام کر رہے ہیں، ایک ہی مقصد کے لیے جی رہے ہیں. اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا جائے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ان کو شرک سے ہٹا کر توحید کی طرف لایا جائے. جو مسلمان ہیں، جو اپنی زندگی کے راستے سے بھٹک گئے ہیں یا اپنے صحیح مقصد سے بھٹک گئے ہیں، ان کو ان کی اصلاح کی جائے، ان کو نیکیوں کی طرف لایا جائے. یہ ہم سب کا مقصد ہے، اور ساری آرگنائزیشن میرے خیال سے یہی کام کر رہے ہیں. تو ہم سب کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ ہم امر بالمعروف کریں اور نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دیں، یعنی خیر کی طرف دعوت دینا ہماری ذمہ داری ہے. پھر بھلا بتائیے کہ جب دوسری آرگنائزیشن بھی خیر کی طرف بلا رہی ہے اور آپ بھی خیر کی طرف بلا رہے ہیں، تو آپ دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے سے سپیریئر یا کوئی گھٹیا کیسے ہو سکتا ہے؟ یا آپ سامنے والے سے دشمنی کیسے برت سکتے ہیں؟ کیونکہ اس کی آرگنائزیشن کا نام کچھ اور ہے، تو اس لیے آپ اسے دشمنی برتیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ جی، تو کبھی کسی کے خلاف فتوے نہ لگائیں، دوسروں کو برا بھلا نہ کہیں، یا صرف اپنی ہی جماعت کو، اپنی ہی آرگنائزیشن کو، اپنے ہی گروپ کو، اپنی ہی جو دھڑلا ہے اس کو صحیح نہ سمجھے. ٹھیک ہے، آپ الحمدللہ اپنی جگہ صحیح کام کریں، لیکن آپ دوسروں کو بھی سپورٹ کریے. اگر سپورٹ نہیں کر سکتے تو کم از کم مخالفت تو نہ کریں سامنے والے کی، اس سے دشمنی پر تو نہ اتر آئیں. تو قرآن پڑھنے والے ایسا نہیں کر سکتے. جب آپ قرآن پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ تفرقہ بازی میں نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ قرآن جو واضح ہدایت ہے، علم آنے کے بعد کوئی اگر ایسی کھلی گمراہی پائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا، کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، کہ ان کے پاس ہدایت آئی تھی، یعنی قرآن، یعنی اللہ کی کتاب ان کے پاس آئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ فرقوں میں بٹ گئے. تو علم آنے کے بعد یہود و نصارہ فرقوں میں بٹ گئے تھے. آج مسلمانوں کا کیا حال ہے آپ بتائیے، کیا حال ہے؟ آج خود مسلمان بھی ایسے فرقوں میں بٹے ہیں. اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ کہ ہم کسی آرگنائزیشن کو نہ برا بھلا کہنا چاہتے ہیں، نہ ہم شدت پسندی کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے جس بات کو صحیح سمجھا ہے وہ کام کرتے جائیں, اللہ تعالیٰ کی کتاب سے سب کو انٹروڈیوس کروائیں, اور یہ کتاب پڑھ کر اور سمجھنے کے بعد آپ کو جو آرگنائزیشن صحیح لگتی ہے, جس کا آپ سے مزاج ملتا ہو یا آپ اس کے مزاج سے واقف ہوں, آپ ان کے ساتھ کام کریں. ہم نہ کسی پر پابندی لگانا چاہتے ہیں اور ہم سب سامنے والوں کو بھی موسٹ ویلکم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں اور جڑیں, چاہے آپ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں. سب کے لیے ویلکم, سب کے لیے خوش آمدید ہے. اور ہم اپنے پڑھنے والوں سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ بھی کہیں پر بھی جا کر, دنیا کے ڈفرنٹ خطوں میں ڈفرنٹ آرگنائزیشن ہیں, وہاں کسی سے کے بھی ساتھ جا کر وہ مل کر کام کریں. تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان. تو نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سپورٹ کریں, نہ کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں. بس فرقہ واریت نہ پھیلائیں, اپنے آپ کو سپیریئر نہ سمجھیں کہ بس ہم اچھے اور ہم جنتی ہیں باقی دوسرے سارے آرگنائزیشن جہنمی ہیں نعوذ باللہ. ہم کو تو ہمارے ہی بارے میں نہیں پتا, ہم اپنے ہی بارے میں نہیں جانتے کہ ہماری کوششیں کتنی کامیاب ہو رہی ہیں, کتنا اللہ تعالیٰ قبول کر رہے ہیں معلوم نہیں. یا ہم نے بھی یہودیوں کی طرح اپنے آپ کو چوزن پیپل سمجھ لیا اور بس آرام سے بیٹھ کے کہ بس یہ ہمارا جو فرقہ یہی جنتی ہے باقی سارے دوزخی ہیں نعوذ باللہ. تو ہر ایک پر کفر کے فتوے لگانا, ہر ایک کو برا بھلا کہنا, ہر ایک کے کام کو ریجیکٹ کرنا, یہ کہاں کس نے سکھایا ہمیں؟ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ خندق کے بعد آپ نے کہا تھا کہ ابھی رسول اکرم کے پاس جبریل امین آئے اور کہا کہ ابھی فرشتوں نے اپنے ہتھیار نہیں رکھے اور بنو قریظہ کا معاملہ نپٹانا ہے, کیونکہ بنو قریظہ نے پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا, مسلمانوں کو اتنا انہوں نے دھوکہ دیا تھا, تو بنو قریظہ کا معاملہ نپٹانا ہے. تو رسول اکرم نے پھر صحابہ سے کہا کہ تم لوگ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھو. یعنی اتنی جلدی پھر نکلے صحابہ, اور رسول اللہ بھی پیچھے جانے ہی والے تھے ان کے ساتھ. تو صحابہ چلے گئے. اب راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. اب ایک گروپ صحابہ کا بن گیا کہ رسول اللہ نے بنو قریظہ میں نماز پڑھنے کے لیے کہا تھا, لہٰذا ہم بنو قریظہ ہی میں پڑھیں گے, یعنی وہ محلے میں ہی پڑھیں گے عصر کی نماز. اور دوسرے لوگ کہنے لگے کہ رسول اللہ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بنو قریظہ ہی میں نماز پڑھی جائے, بلکہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جتنی جلدی پہنچنا ہو پاسبل ہو وہاں پہنچو. آپ کا یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ اگر راستے میں نماز کا ٹائم ہو جائے تو نماز نہ پڑھنا. تو اب آدھے لوگوں نے وہیں راستے میں نماز پڑھی جہاں نماز کا ٹائم ہو گیا تھا, اور آدھے لوگوں نے بنو قریظہ میں پہنچ کر نماز پڑھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دونوں نے درست کیا, یعنی دونوں گروپ صحیح تھے. جس نے عصر کی نماز اپنے وقت پر پڑھ لی اس نے بھی درست کیا, اور جس نے عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھی اس نے بھی درست کیا. سبحان اللہ, آپ دیکھیں تو ایک ہی مسئلے کے دو حل ہو سکتے ہیں. تو بعض اوقات اگر آپ کے نزدیک امام ابو حنیفہ کی رائے ایک اور ہے اور امام شافعی کی رائے کچھ اور ہے, تو آپ دونوں میں سے جس کی بھی رائے لینا چاہے لے سکتے ہیں, اگر وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو, جس میں اللہ تعالی کی نافرمانی نہ ہوتی ہو. ایک عالم وہ بھی اپنی جگہ درست ہے اگر اس نے کچھ ایک فتویٰ دیا ہے, اور دوسرا عالم وہ بھی اپنی جگہ درست ہے اگر اس نے کچھ فتویٰ دیا ہے, کیونکہ دونوں بھی کن معاملات میں فتویٰ دے رہے ہیں, جو ہمارے روزمرہ کے معاملات ہیں. نہ وہ عقیدے کے تعلق سے فتویٰ دے رہے ہیں. کبھی کسی عالم کو آپ کی دو رائے یہاں نہیں ملے گی. کبھی کسی نے ایسا کہا, یعنی امام شافعی, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام احمد بن حنبل, کبھی کسی نے کہا کہ ظہر کی چار فرض کی بجائے چھ فرض پڑھیں یا چار فرض کی بجائے تین فرض پڑھیں, ایسا ہوا کبھی؟ نہیں نا, ایسا کبھی نہیں ہوا. تو فرائض میں آپ کو کبھی اختلاف رائے نہیں ملے گا. یہ جو معاملات ہیں اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک ہی مسئلے کے دو حل ہو سکتے ہیں, نو ڈاؤٹ. تو چاروں امام ہماری چار دیواری ہیں, ان سب کا احترام ہم پر لازم ہے. ان لوگوں نے بہت بڑا کام کیا, وہ دن رات محنت کر کے علم حاصل کرتے رہے اور الحمدللہ ہمارے دین کو آسان کر کے پیش کیا. اور ان کے فتاوی ماننا ضروری کہ آپ ان چاروں کے ہی فتاوی مانیں, ان کے بعد بھی بہت سارے علماء آج کے دور کے جو علماء فتوی دیتے ہیں, اور حالات کے لحاظ سے فتوی چینج بھی ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں بالکل. اسی لیے تو ہمارے یہاں اجتہاد کا راستہ کھلا رکھا گیا, اس کو بند نہیں کیا گیا اجتہاد کو, کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہر آنے والے جو نئے مسائل ہیں ان کا حل آپ نکالیں. وہ پچھلے فتوے لے کر نہ بیٹھ جائیں کہ بس وہ ایک پتھر کی لکیر, ایسا نہیں ہے. اور کسی ایک امام کو ماننا یہ بھی کہیں سے ثابت نہیں ہے. پتہ نہیں ہم نے کہاں کس کی بات مان لی. ہاں, ایک آخری رسول کو آخری رسول ماننا یہ ہم پر لازم ہے, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں, خاتم النبیین, اور تمام انبیاء پر ایمان لائیں. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, لیکن اماموں کو ماننا یا نہ ماننا یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے. ابھی دو ایک دن پہلے کی بات ہے, ہمارا ایسے کہیں چل رہا تھا پروگرام, کس نے کہا کہ نہیں 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 امام کو امام کی بات تو نہیں ٹال سکتے نا, ان کی بات ماننا ضروری ہے. کہتے کہ رسول بھی اگر ہوتے تو ان کو بھی اماموں کی بات ماننا پڑتی. نعوذ باللہ, کتنی بڑی بات ہے جو ہم ایسا کہہ رہے ہیں. استغفر اللہ لا حول ولا قوۃ الا, ہمیں قرآن میں صرف اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ملتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو بات ملتی ہے, آپ نے فرمایا کہ میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو دانتوں سے پکڑ لو. آپ نے تمام صحابہ کا نہیں کہا بلکہ صرف اور صرف چاروں خلفاء کی بات کو آپ نے کہا, خلفائے راشدین جس میں ابوبکر صدیق, عمر رضی اللہ عنہ, عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ آتے ہیں. ایون آپ نے صحابہ کا بھی نہیں کہا. ہاں یہ آپ نے کہا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو اور صحابہ کی پیروی کرو, یعنی جو سب سے بہترین دور ہوں گا وہ میرے صحابہ کا دور ہوں گا, یہ آپ نے کہا. لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ سارے صحابہ کی پیروی کرو, بس صرف خلفائے راشدین کے بارے میں آپ نے فرمایا. تو الحمدللہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, شریعت ہے ہماری, اللہ کے رسول کی اطاعت ہم پر کرنا واجب ہے, لازم ہے, فرض ہے. پھر اس کے بعد خلفائے راشدین کی, اس کے بعد پھر صحابہ آتے ہیں, عام صحابہ, اس کے بعد پھر تابعین, تبع تابعین. تو یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ آپ بس صرف اماموں کو مانو اور جو آپ کے امام ہیں اور سامنے والے دوسرے امام کو مان رہے تو آپ کا دشمن ہو گیا, نہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ اختلاف نہ کرو جبکہ تمہارے پاس مجاءہم البینات. تو یہ قرآن کیا ہے, ہمارے پاس ایک واضح نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی, بینات ہے, اور جو لوگ اس کے باوجود بھی اختلاف کریں گے ان کے لیے عذاب عظیم ہے. یوم تبید وجوہ و تسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. جب یہ اوس اور خزرج دو قبیلے تھے جو ان کے زمانے جاہلیت میں ان کے درمیان جنگ چل رہی تھی, تو ایک یہودی تھا شماس بن قیس, اس سے انصار کی یہ یکجہتی دیکھی نہیں گئی, کیونکہ یہود تو ہوتے ہیں دو لوگوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے بہت ہی شاطر, اور ایسی قوم ہے یہ جو آپس میں لوگوں کو لڑوا دے اور خود کا فائدہ نکلوائے. تو جو شماس بن قیس تھا اس سے برداشت نہیں ہوا, اس نے کیا کیا کہ اپنے کچھ نوجوانوں کو لیا اور کہا کہ چلو یہ انصار کے درمیان جا کر جنگ بواز کے کچھ اشعار چھیڑ دیتے ہیں, جو ان کی 120 سال سے جو جنگ چل رہی تھی جنگ بواز. تو ان لوگوں نے وہ پرانے اشعار چھیڑ دیے جنگ بواز کے. اب یہ جو انصار ابھی آپس میں محبت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اب دونوں گروپ بن گئے, اوس ایک طرف ہو گئے, خزرج الگ ہو گئے, اور پھر کہنے لگے کہ یعنی بس یہ تھا کہ کچھ ہو جاتا تو رسول اکرم کو پتہ چل گیا. حالانکہ دیکھیے کتنا خلوص تھا ان میں, رسول اللہ ان کے درمیان موجود تھے, لیکن یہ جو ہوا دینا ہے, یہ جو لفظ ہے, یہ ڈائنامائٹ کا کام کرتا ہے, یہ الفاظ آپ کے, کہ پرانی دشمنیوں کو نکال کر اس کو ہوا دے کر اور بڑھا چڑھا کر پیش کرنا. تو رسول اللہ کو کس نے خبر کر دی, رسول اکرم وہاں پر دوڑے دوڑے آئے اور کہا کہ میرے ہوتے ہوئے جہالت کی یہ باتیں اور یہ جہالت کی پکار. اور پھر اللہ کے رسول نے ان کو یہ بات یاد دلائی کہ اللہ تعالیٰ نے تم آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے, اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل جوڑ دیے اسلام کی نعمت کے, جسے تم بھائی بھائی بن گئے. سبحان اللہ. تو جب اللہ کی رسی کو ہم تھامیں گے, یا ہم نے تھاما تھا ہمارے صحابہ نے اور تابعین اور تبع تابعین نے, تو آپ دیکھیں ان کا دنیا پر کیسا رعب تھا. آج ہمارا سارا رعب, ساری ہماری عزت ختم ہو گئی ہے, کیونکہ ہم نے اللہ کی رسی سے اپنا ناطا توڑ لیا ہے. آج ہم بکھرے ہوئے دانوں کی طرح ہیں جس کی کوئی ویلیو, کوئی حیثیت نہیں ہے, جن کو ہوا تنکے کی طرح اٹھائے جدھر چاہتی ہے لے کے جاتی ہے. کوئی ہماری حیثیت, کوئی ویلیو نہیں, قص و خواہشات کی طرح ہم اڑے پھرے چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے اور آپس میں فرقہ بندیوں میں لگے رہے ہیں ہم لوگ, یہ بٹ گئے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا. تو قرآن کی آیتیں تو ہمیں خود بتاتی ہے. آپ خود بتائیے, آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ جن کے چہرے سفید روشن ہوں قیامت کے دن؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک چاہے گا نا کہ ہمارے چہرے روشن ہوں. تو کیا ہم فرقہ واریت میں پڑھیں گے پھر کسی آرگنائزیشن کو برا بھلا کہیں گے؟ یہ صرف اپنی ہی آرگنائزیشن کو جنتی سمجھیں گے, باقی سب کو جہنمی سمجھیں گے؟ نہیں. ہمارے پاس جب قرآن آ گیا, ہمارے پاس علم آ گیا, ہمارے پاس واضح نشانی آ گئی اللہ تعالیٰ کی, اس کے بعد اختلاف نہیں کرنا ہے, فرقہ واریت میں نہیں پڑھنا ہے. تو اگر ہم چاہتے کہ ہمارے چہرے سیاہ نہ ہو قیامت کے دن, ہمارے چہروں پر اس وقت رسوائی کی ذلت نہ ہو, تو پھر ہم کو تفرقہ بازی سے بچنا ہوگا. ہر جو عالم ہے اس کی عزت, اس کا احترام ہم پر لازم ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے چہرے روشن ہوں, تو ہم کو پھر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوط تھامے رکھنا ہوگا اور کسی پر کفر کے فتوے نہ لگانے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. تو اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت میں ہوں, ہم کو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ملے, اللہ تعالیٰ کا رحم ہم پر ہو, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر ہمیں سے کوئی بھی جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا. تو اس کے لیے پھر ہم کو تفرقہ بازی سے بچنا ہوگا, فرقہ واریت سے بچنا ہوگا, اور سب کو اپنی جگہ کام کرنے دیں. سب کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے کام کرنے کا, ہے نا. اور یہ خوبصورتی ہے اس میں, کیونکہ آپ دیکھیں بعض جو ہماری نوجوان جنریشن ہے وہ پرانی آرگنائزیشن سے نہیں جڑنا چاہتی. ان کے سامنے نئے نئے بہت سارے آرگنائزیشن ہیں جن کا اپنا وے آف ورک ہے, یعنی اپنا کام کرنے کا ان کا طریقہ ہے. تو نئی جنریشن اپنے حساب سے جڑنا چاہتی ہے, ہم اپنے حساب سے جڑے ہوئے ہیں جہاں ہم کو لگتا ہے مناسب ہو. تو سب کے ساتھ مل کر کام کریں, سب کو سپورٹ کریں, سب کا ساتھ دیں. یہی تقوی کی علامت ہے, یہی تقوی کا حق ادا ہم کر سکتے ہیں. تو اللہ کی شریعت کو اگر ہم تھامیں گے, اللہ کی رسی کو ہم تھامیں گے, تو آپ دیکھیں آپ کے اوپر زمین کتنی وسیع ہو جائے گی, آپ کے ذہن میں کتنی وسعت آ جائے گی. تو اس لیے ہم کو اس سے بچنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتایا تھا اپنے اسلام لانے کے بعد کہ تم اپنا لباس سب چینج کر دو, سارے لوگ صرف یہ جو رسول اللہ پہنتے تھے وہی پہنے. کبھی آپ نے کہا؟ نہیں کہا. جو اس وقت وہاں مکہ میں جو نکاح کا طریقہ رائج تھا آپ نے اسی طریقے کو رہنے دیا, بس چند چیزیں اس میں اور ایڈ کر دی. ٹھیک ہے, جو معروف طریقہ تھا, جو اچھی چیزیں تھیں آپ نے باقی رہنے دی, اور جو چیزیں اسلام کے مطابق تھیں اس میں ایڈ کرتے چلے گئے. لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ لباس تم سب ایک جیسا پہنو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ساری دنیا کے لوگ ایک جیسا لباس نہیں پہن سکتے, ساری دنیا کے لوگ ایک جیسا رہن سہن نہیں اختیار کر سکتے. ہر خطے ہر علاقے کے اپنے رہن سہن رہنے کے آداب ہیں, اس سے منع نہیں کیا گیا ہم کو. اگر ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے رسول کو مانتے ہیں, ہم قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتے ہیں, پانچ وقت کی نماز کو ہم فرض سمجھتے ہیں, ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور اس پر ہمارا ایمان ہے, اور ہمارے اندر استطاعت ہے تو حج بھی ہم کرتے ہیں اس کو فرض سمجھتے ہیں, زکات دیتے ہیں اگر ہم صاحب نصاب ہیں, تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. پھر چاہے ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہمارا لائف اسٹائل کچھ بھی ہو, بس اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر ہو, اس کو کراس نہ کریں. صرف شلوار سوٹ پہننے سے ہم اچھے مسلمان نہیں بن سکتے, سر پر دوپٹہ اوڑھنے سے ہم اچھے مسلمان نہیں بن سکتے, ایسا نہیں ہے. ظاہری حلیے کو کہیں پر بھی نہیں کہا گیا. یا بس آپ فلاں عالم کو مانیں گے تو ہی آپ کامیاب ہیں, آپ امام شافعی کو مانتے ہیں تو ہی آپ کامیاب ہیں, یا آپ امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں تو ہی کامیاب ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے, کہیں پر بھی نہیں بتایا گیا ہم کو. بس ہم کو مسلمان ہونا ہے, 24 گھنٹے ہم کو مسلمان ہی کی حالت میں رہنا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی حالت میں, اور تفرقہ بازی سے بچنا ہے. آج مسلمان خود مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے, جبکہ ہم سب مسلمان ہیں. ہم تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں. جب تسبیح ایک دانے میں پروئی جاتی ہے تو آپ دیکھیں کہ جب وہ نیکلس بنتا ہے تو وہ جو ڈفرنٹ بیٹس ہوتے ہیں, موتی ہوتے ہیں, جب وہ کسی گلے کی زینت بنتے ہیں تو کتنا خوبصورت لگتے ہیں. لیکن جب وہ نیکلس ٹوٹ جاتا ہے تو وہ دانے کس طرح سے بکھر جاتے ہیں, اس کی پھر وہ ویلیو نہیں رہتی. تو جب ہم ایک جٹ ہوں گے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا, ہم فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو جوڑا ہے, کہ ہم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے لیکن اسلام کی نعمت کی وجہ سے ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے اور ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے. تو ایک مسلمان کی ذمہ داری کہ وہ دوسرے مسلمان سے ضرور محبت رکھے. تو یہ آیات ہمیں ہدایت کی طرف لے کر جاتی ہیں, یہ آیت ہمیں راستہ ہمارے لیے روشن کرتی ہیں, واضح کرتی ہیں, ہمیں سیدھا راستہ دکھاتی ہیں. یہ آیات اللہ کی آیات, اس میں غور و فکر ضروری ہے, تدبر ضروری ہے. جو لوگ قرآن پڑھ کر بھی فرقہ بازی کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہ قرآن نہیں پڑھتے, کیونکہ یہ تو اللہ کی رسی ہے. اللہ کی رسی تو ہمیں تفرقہ بازی سے بچاتی ہے, فرقہ واریت سے بچاتی ہے. تو جو لوگ قرآن پڑھ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم فرقے بھی بناتے رہیں گے اور ہمارا فرقہ ہی صحیح ہے, باقی سارے فرقے جہنمی ہیں, تو پھر اس کا مطلب انہوں نے قرآن نہیں پڑھا, اللہ کی کتاب پر ان کا ایمان ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے, اور اللہ کرے کہ ہم اپنے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا سکیں کہ ہم سب ایک امت ہیں, ہم قوم نہیں ہیں, ہم ایک امت ہیں. ہم میں سے ہو سکتا کوئی شافعی ہو, کوئی حنفی ہو, ٹھیک ہے, لیکن ہم سب مسلمان ہیں, ہم کو ایک دوسرے کے خلاف فتوے نہیں لگانے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم کو یہی دعا کرنی کہ سارے ہی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نیک ہدایت دے, اور اگر کسی کا عقیدہ غلط ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عقیدے کو درست فرما دے, لیکن ہم خود کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. اور جو لوگوں نے پہلے نیک کام کیے اللہ تعالیٰ ان سب کے نیک کام کو قبول فرما, اور ان سے جو غلطیاں ہوئیں اسے درگزر فرما دے. انہوں نے بھی نیکی کی بنا پر ہی یہ کام کیے تھے, لیکن انسان ہونے کے ناطے ہو سکتا کسی سے غلطی ہو گئی ہو. تو ہم کو دعا کرتے رہنی چاہیے ان کے لیے, کیونکہ وہ دنیا سے جا چکے لوگ, تو ان کی غلطیوں کو اچھالنا یہ تو اور ایک کسی مسلمان کا اخلاق نہیں ہو سکتا. یہ تو کرنے کے بہت سارے کام ہیں ہم کو, تو سارے ہی سبھی لوگوں کے ساتھ مل کر کام کریں. جہاں پر بھی ہو سکتا ہے آپ دوسروں کو سپورٹ کریں نیکی کے کام میں, جو لوگ آپ کو بلاتی ہوں آپ ان کے ساتھ بھی جا کر کام کریں، آپ بھی دوسرے لوگوں کو بلائیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، جتنا ہو سکتا ہے ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور خیر کو پھیلانا، برائیوں سے روکنا اور بھلائیوں کی دعوت دینا، یہ ہمارا کام ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.